سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله عليه قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی یہ آیہ کریمہ جسے آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے, اس آیت کے ذیل میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ کربلا کا اتنا عظیم واقعہ جو پیش آیا اور اتنی عظیم قربانیاں جو دی گئیں, اس قربانیوں کا ان قربانیوں کا ولایت سے رابطہ کیا ہے, اگر ولایت کی صحیح شناخت کی گئی ہوتی تو پھر کربلا کا واقعہ کس طرح پیش آتا, یا کربلا کوفے میں تبدیل ہوتی, یا اس حد تک نوبت ہی نہ آتی کہ حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑے. لیکن آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ وہ ولایت کی جس کی شناخت کے لیے اس دور میں بھی ضرورت تھی کہ لوگ پہچانے جو نہیں پہچان پا رہے تھے, اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار واقعہ کربلا سے پہلے بار بار بہت ہی مختلف طریقے سے ولایت کو پہچنوانا چاہا اور پہچنوایا, حتیٰ واقعہ کربلا کے بعد بھی لوگوں میں آمادگی سب میں پیدا نہ ہوئی پہچاننے کی, تو بعد میں آئمہ علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد 200 سال تک ولایت کی شناخت کراتے رہے, پہچنواتے رہے. یعنی پوری دین کی شناخت کے ساتھ ساتھ ایک اہم حصہ یہ تھا کہ جن کے اندر صلاحیت تھی، جن کے اندر اسے اٹھانے کی ظرفیت تھی، ان کو پہچنواتے رہے۔ ظرفیت اس لیے لازم تھی کہ کل آپ کے سامنے وہ کلام امیر المومنین کے پیش کیا کہ اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اگر ہم سے پہاڑ بھی محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ ظرفیت چاہیے، یعنی پہاڑوں میں یہ ظرفیت نہیں ہے، جس طرح پہاڑوں میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ یہ قرآن کے نزول کو برداشت کر سکے، کہ اگر ہم قرآن کو نازل کر دے پہاڑوں پر تو خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہ الفاظ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ الفاظ لے جا کر آپ 10 مرتبہ قرآن پہاڑوں پہ رکھیں، ایک پتھر پہ رکھیں، وہ بھی نہیں ٹوٹتا، آپ کی رحل کی لکڑی بھی نہیں ٹوٹتی۔ الفاظ نہیں ہے جو اگر پہاڑوں کو توڑ دیں، اس کے اندر وہ چھپے ہوئے مفاہیم ہیں اور وہ نظام ہے کہ جو پہاڑ تحمل نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، ان کے اندر وہ شعور ہی نہیں رکھا گیا ہے کہ الفاظ کے اندر چھپے ہوئے معنی کو در کر سکے۔ معنی کو در کرنے کے لیے شعور چاہیے، اور ان الہی مفاہیم کو در کرنے کے لیے بلند شعور کی ضرورت ہے، جس کے لیے انتخاب جو کیا گیا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ہم نے نازل کیا اپنے حبیب کے قلب پر، اور حبیب کو اسی لیے سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ یہ تھی کہ یہ پیغام جب ہم پہنچانے جا رہے ہیں تو کتنے لوگ اس کو سمجھیں، یہ کہ شراب حرام ہے، یہ کہ جوا حرام ہے، یہ کہ فلاں مردار کا کھانا حرام ہے، یہ تو لوگوں کو سمجھ میں آ جا رہا ہے، لیکن جب ہم ولایت کے نظام کو پیش کریں گے تو کتنے لوگ سمجھیں گے۔ یہ نہ سمجھنے کا خطرہ تھا کہ بار بار رسول اللہ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ پہنچا دیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ پہنچائیں، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں سمجھیں گے، رسول اللہ کو بھی یہی اسی بات کا ڈر ہے۔ ڈر کا لفظ استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈر اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، چونکہ رسول اللہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت تمام ہو گیا ہے، میرا وقت آخر ہے۔ انبیاء تو اگر چھوٹے درجے کا نبی ہو تو بھی کم سے کم وہ اپنی جان سے نہیں ڈرتا، جو انبیاء میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں کو، حتی انبیاء نہیں بلکہ رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو وہ تمام درجات انبیاء میں بھی جو سب سے نیچے درجے کے نبی ہیں، جس چیز کی انہیں کبھی بھی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنی جان کی، وہ نبوت کا فریضہ ہی نہیں ادا کر سکتے اگر انہیں اپنی جان کی پرواہ ہو۔ اور جن لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اپنے رزق کی پرواہ ہے، اپنی زندگی کی پرواہ ہے اور ان مسائل کی پرواہ ہے، وہ کبھی امین رسول بن کر نبوت کی نبوت کے پیغامات کو پہنچا ہی نہیں سکتے، یہ لازمی۔ تو انبیاء کو اس کا خوف نہیں ہوتا تھا، جان کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ حتیٰ انبیاء تو بہت دور کی بات ہے، جو تھوڑا سا راہ انبیاء سے آشنا ہو گئے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان موجود ہیں جنہیں کم سے کم راہ حق میں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں، بلکہ عاشق ہیں، جان دینے کے عاشق ہیں راہ حق میں، کہ جیسا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اصحاب نے، اصحاب حسینی نے یہ نمونہ پیش کیا تھا کہ ایک جان دینا کیا ہے، دو بار جان دینا کیا ہے، 10 بار جان دینا کیا ہے، 70 بار جان دینا کیا ہے، 100 بار جان دینا کیا ہے، اگر راہ حق پر جان جا رہی ہے تو یہ جان دینا لذت بخش ہے، اس کے لیے ہمیشہ حاضر۔ تو پھر انبیاء کو اس کی فکر نہیں ہوتی، پھر اول العزم نبی، اول العزم نبیوں میں اشرف الانبیاء ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں، اور وہ بھی آخری عمر میں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا آخری وقت ہے، یہ گمان کرنا بھی باطل ہے کہ رسول اللہ کو اپنی جان کا خوف تھا کہ میں اعلان کروں گا تو کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے. خوف کیا تھا؟ سارا خوف یہ تھا کہ جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اس کو در کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. پہاڑ جیسے لوگ اگر ہیں تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں, درک نہیں کر سکتے, اس کے لیے انسان چاہیے. لو ان القرآن علی جبل لرایتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو ٹکڑے ہو جاتا خوف خدا سے. ولایت بھی اگر ایسے لوگوں پر نازل ہو کہ جو ولایت کو در کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس کا خوف کسے ہوگا؟ وہ بیان کرنے والے کو, میں اتنی بڑی بات پیش کرنے جا رہا ہوں, لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے. لہذا اب اس میں سے میں نے کل آپ کے سامنے چار قسم کے لوگوں کو بیان کیا کہ ولایت پیش کی گئی لیکن چند طرح کے لوگ نکلے, وہ آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ دہرا لیں جلدی سے, خود ہی ہمیں دہرانا نہ پڑے. ایک صلوات پڑھے. کہ طرح طرح کے لوگ تھے, کن لوگوں نے کس طریقے سے ولایت کو لیا, نمونہ میں نے پیش کیا, اس نمونے میں تعداد بڑھاتے چلے جائیں. نام ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ نام آ جائے ذہن میں, پوری بات ساتھ میں آ جائے. کہ ایک نمونہ تھا کہ جو قصیدے پڑھ رہے تھے لیکن 70 دن بھی یہ ولایت کی حفاظت نہیں کر پائے, غدیر میں قصیدہ پڑھا اور غدیر کے واقعے کے 70 دن بعد ولایت کو چھوڑ بیٹھے. پہلے ولایت کے شاعر ولایت پہ نہیں چل پائے. ایک وہ تھے جو ولایت, یعنی حسان ابن ثابت, ایک وہ تھے جو ولایت کو قبول بھی کیا, ولایت پر چلے بھی, ولایت کے لیے سختیاں بھی اٹھائیں, ولایت کے لیے قربانیاں بھی دیں, ایک لمبی مدت تک ولایت کے اوپر چلے, لیکن کچھ چیزیں درمیان میں آ گئیں. وہ تھے اقتدار, وہ تھا خود خلیفہ بننے کی آرزو, وہ تھی دولت, وہ تھے گمراہ بیٹے, ان سب نے مل کر انہیں راہ ولایت سے جدا کر دیا. یہ نمونہ اہم تھا لیکن جلدی ہم نے بیان کیا. یہ خطرہ ہم سب کو بہت ہے, ممکن ہے راہ ولایت پہ چل بھی جائیں لیکن بعد میں گمراہیوں کا ایک ایسا نفوذ پیدا ہو, ایک ایسا جھروکا آئے, ایک ایسے فرد سے ملاقات ہو جائے, ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے, ایک ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے کہ راہ ولایت پہ چلنے میں رکاوٹ بن جائے, جبکہ پہلے چل چکے ہیں. یہ نمونہ کون سا تھا؟ زبیر کا نمونہ. چلے, خوب چلے, مضبوطی سے چلے, استحکام کے ساتھ چلے, لیکن بیچ میں اس کے آخر میں پھر چل نہیں پائے. تیسرا نمونہ وہ تھا کہ جو چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن راہ ولایت پر چلنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں, خرچ کرنے کو تیار ہیں, لیکن خود کو اس راہ پر لانے کے لیے تیار نہیں. تبرک بانٹیں گے, بریانیاں کھلائیں گے, مسجدیں بنائیں گے, حسینیے بنائیں گے, یہ سب کچھ کریں گے لیکن جب کہا جائے کہ خود بھی راہ ولایت پہ آ جاؤ تو کہا نہیں ابھی مجھے کام ہے. یہ نمونہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن حر جحفی, جو راستے ملے کا گھوڑا دے دیں گے, تلوار دے دیں گے لیکن ہم نہیں آ پائیں گے. یہ 3 نمونے تھے, لیکن انہی 3 نمونوں کے بعد ایک نمونہ ایسا بھی تھا کہ وہ کوفے میں تھے, وہ بوڑھے تھے, وہ حبیب ابن مظاہر تھے, وہ مسلم ابن اوسجا تھے, وہ سلمان فارسی تھے, جن کی عمر لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال کی ہو گئی تھی, ان سب کے باوجود ایک لمحے کے لیے نہ راہ ولایت پہ شک کیا نہ راہ ولایت پہ چلنے میں کوتاہی کی. ممکن ہے کہ اس میدان میں نہ بھی رہے ہوں, غدیر کے میدان میں نہ بھی رہے ہوں, مثلا مالک اشتر غدیر کے میدان میں ممکن ہے نہ بھی رہے ہوں, معلوم نہیں ہے کہ تھے کہ نہیں, لیکن ممکن ہے نہ بھی رہے ہوں. مثلا یقینی ہے کہ اویس قرنی نہیں تھے, اویس قرنی غدیر کے میدان میں نہیں تھے, حتمی طور پر نہیں تھے, رسول اللہ کو دیکھ نہیں پائے, لیکن دور سے رسول اللہ کی ولایت کو اس طرح تسلیم کیا کہ امیر المومنین کی ولایت کے اس طرح عاشق ہو گئے کہ جب جنگ صفین برپا ہوئی اور ولایت کا طاغوت سے مقابلہ ہوا تو اس راہ پر آ کر جنگ صفین میں انہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی, یعنی راہ ولایت پہ چل کے شہادت پیش کر. کون؟ ویسے غرنی نہیں تھے. تاریخ میں ایسے بعد میں بہت سارے نام, پھر وہ تاریخ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ ابھی راہ ولایت پر چلنے والے ایسے علماء, ایسے رہبران, ایسے نصر اللہ کی نسل ایک نہیں ہیں, ایسے خمینی, ایسے خامنائی, ایسے مراجع, ایسے جوان, ایسے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو غدیر کو جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے غدیر کی زمین کو نہیں دیکھا, جو غدیر سے جن کا فاصلہ 1400 سال کا ہے, لیکن راہ ولایت پر اس طرح چلے کہ آج علی ابن ابی طالب بھی انہیں دعائیں دے رہے ہیں, صلوات اللہ وسلامہ علیہ. صلوات بلکہ اگر ایسے لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں, امیر المومنین گریہ کرتے ہیں. مثلا محمد ابن ابی بکر فرزند ہیں ابو بکر کے, لیکن راہ ولایت پر اس طرح چلے کہ امیر المومنین ان کے لیے گریہ کرتے ہیں. عظیم نام, فرزند ہیں ابو بکر کے, پلے ہیں امیر المومنین کے گھر میں. یہ اس طرح راہ ولایت پر چلے کہ جب شہید کیا گیا, بدترین طریقے سے شہید کیا گیا, مصر میں, مصر کے گورنر تھے ایجپٹ کے, امیر المومنین کی طرف سے جب انہیں شہید کیا گیا, شہید کر کے کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ انہوں نے راہ ولایت پر چلنے کا ہنر سیکھ لیا تھا. تو طے یہ نہیں ہے کہ فلاں ہی شخص آئے گا اور فلاں ہی گھر سے آئے گا اور فلاں ہی خاندان سے آئے گا, نہیں, جس نے چاہا اللہ نے اسے طریقہ دے دیا, چاہا کر دیکھے انسان, اور نہیں چاہا تو امام کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی امام کا بیٹا, امام کا پوتا, امام کا چچا, امام کا اور کہیں رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی راہ ولایت پر نہ چل کے امام کی بددعاؤں کا نتیجہ بن گیا. کیونکہ مسئلہ معیار جو ہے نہ وہ خاندان ہے, نہ وہ افراد ہیں, نہ وہ زمین ہے, نہ وہ مکان ہے, نہ وہ نسل ہے, معیار یہ ہے کہ حق پر چلنے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں. معیار یہ ہے, قرآنی معیار یہ ہے, والوزن یومئذ الحق, معیار حق ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں معیار ہوں جس کو چونکا, نہیں, حق ہے. جو حق کے معیار پر جتنا اترتا چلا جائے گا اتنا ہی قبول ہوتا چلا جائے گا, اور کوئی بھی معیار نہیں بیان کیا, حق کے معیار پر جتنا اترتا چلا جائے گا. پھر کیوں مشکل پیش آئی؟ توجہ کریں, کیوں مشکل پیش آئی؟ اب وہ ساری مشکلات کی نہیں معلوم ہم بحث کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, خدا اگر توفیق دے, لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے, پہلا وہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے آج تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ سمجھا نہیں, ولایت کو سمجھا نہیں. اور جب تک ولایت کو نہ سمجھا جائے تب تک رسول اللہ کا خوف اپنی جگہ باقی ہے. رسول اللہ کیوں, رسول اللہ کا خوف تو اپنی جان کا نہیں تھا, جب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے تو خوف ختم ہو گیا نا. رسول اللہ کو ولایت کے نہ پہنچنے کا خوف تھا, تو جب تک لوگوں تک صحیح ولایت نہیں پہنچے گی وہ خوف اپنی جگہ پر باقی رہے گا. وہ ولایت ہے کیا؟ پہلے تو ہم اسی آیت کو دیکھیں, یہ آیت کسی اور ولایت کو پیش کرتی ہے, ہم کسی اور ولایت کو سمجھ رہے ہیں. یہ آیت, یہی آیت ولایت ہے, آیت ولایت میں پورا نظام ولایت پیش کیا گیا ہے, ہم پورے نظام ولایت میں سے ایک حصہ نکال لیتے ہیں. ایک مشکل یہ تھی, پہلا مرحلہ, یعنی ہمارے ذاکرین بھی جب آگے ترجمہ کرتے ہیں تو پوری آیت کو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ صرف آخری والے حصے کا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کے بہت زیادہ عاشق ہیں, اگر امیر المومنین کے عاشق ہوتے تو ولایت کو اپنے اصلی ریسورس سے سمجھ رہے ہوتے, پھر امیر المومنین کی ولایت بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جاتی. بس یہ آیت کیا پیش کر رہی ہے؟ یہ آیت اگر پورے نظام ولایت کو پیش کرے، نظام ولایت یعنی کیا؟ نظام ولایت یہ ہے کہ کل میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر بیچ میں سے ولایت کو سمجھیں گے نہ تو اوپر والی ولایت سمجھ میں آئے گی نہ نیچے والی سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر نظام ولایت کو سمجھیں گے تو پوری اوپر سے لے کے نیچے تک برابر سے سمجھ میں آ جائے گی. اور ابھی بھی مشکل یہی ہے کہ لوگ بیچ سے سمجھتے ہیں. مثلا جن لوگوں نے رسول اللہ کو بیچ سے اگر ولی سمجھا ان کو امیر المومنین کی ولایت نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی. آگے کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو آپ پہ یہ ہو جائے، اگر اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو میرے اوپر عذاب آ جائے. عذاب آ بھی گیا، عذاب آنے کے بعد بھی نہیں سمجھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، نہیں سمجھے نا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ اپنی طرف سے پیش کیے دے رہے ہیں. تو رسول اللہ کو تو مانتے تھے، آئے تھے حج کرنے کے، رسول اللہ کے کہنے پہ ایمان لائے تھے، رسول اللہ کے کہنے پہ عمل کرتے تھے، رسول اللہ کے کہنے پہ حج کرنے آئے تھے، رسول اللہ کے کہنے پہ ٹھہرے تھے، رسول اللہ کے کہنے پہ سنا تھا. لیکن جب ولایت کو اور آگے بڑھنا ہوا تو اور آگے نہیں بڑھ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام ولایت کو نہیں سمجھا ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ خاندانی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ، معاذ اللہ. ایک الہی نظام کے بجائے اسے خاندانی حکومت سمجھ رہے تھے. تو اگر خاندانی حکومت سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ کسی اور پتھر کا نشانہ بن جائے، بن جائے. یعنی اگر غلط معیاروں سے انسان سمجھے گا تو کوئی نہ کوئی پتھر آ رہا ہے، لازم نہیں کہ پتھر آ کے ہلاک کر جائے. کبھی اس کی عقل میں پتھر پڑا ہوگا، وہ ہلاکت کا پتھر اس سے زیادہ خطرناک ہے انسان زندہ رہے لیکن اس کی عقل پہ پتھر پڑا ہوا ہو، وہ کچھ سمجھنے کو تیار. خوب، میں آپ کی خدمت تھوڑا مختصر آج گفتگو، جو واقعی آج آپ لوگوں نے بہت مجلسیں کی ہیں، مجھے تو آپ لوگوں کو واقعی فخر کرنا پڑتا ایسے مقام پہ. کسی کی تعریف سامنے نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ماشاءاللہ صبح سے کر رہے ہیں مجلسیں. اب تیسری مجلسوں میں خود ہی پڑھ رہا ہوں، بعض لوگ ساری مجلسوں میں تھے، پھر اتنے سارے پروگرام بھی، یوم حسین کا اتنا عظیم الشان پروگرام بھی کر کے آئے. شکریہ. خوب، کوشش کریں گے جلدی تھوڑا گفتگو تمام کریں، لہذا ہم جلدی شروع کر دیں. نظام کیا ہے، تاکہ اس کے بعد کی گفتگو پھر میرے لیے آسان ہو جائے. کس کے لیے کربلا جیسا واقعہ پیش آیا، کیا سمجھانے کے لیے پیش آیا؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے پیش آیا کہ تم اگر ہمارے قصیدے پڑھتے رہو گے تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے. اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اتنی بڑی قربانیاں چاہیے ہمیں جنت دینے کے لیے؟ اللہ تو یوں ہی کسی پیاسے کو پانی پلا دے کہ لو میں تمہیں جنت دیتا ہوں، کسی کتے کو پانی پلا دیا. واقعات موجود ہیں. بہت ہی بیکار قسم کا آدمی تھا، لیکن یوں ہی اس پر رحم، سفر کرتے کرتے رحم آ گیا. دیکھا ایک کتا پیاس سے مرا جا رہا ہے، کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس، ایک کپڑا تو اس نے پھاڑ پھاڑ کے اس کی رسی بنائی اور ڈول بنایا اور پانی نکال کے کتے کو پلا دیا. پھر نبی کے پاس فرشتہ ہے، کہا کہ اس سے جا کے ملو. نبی نے بلوایا، کہا کہ آؤ. وہ ڈرنے لگا کہ نبی ہمیں ابھی ڈانٹیں گے، ہم اچھے آدمی تو ہے نہیں، ابھی ڈانٹ پڑنے والی ہے. مجبوراً گیا، کہا کیا ڈر، ہلتا کانپتا ڈرتا ہوا کہ آج تو ڈانٹ پڑے گی، جو کوئی غلطی پھر میں نے کی ہے. کہا تم نے کیا کام کیا؟ پھر گھبرایا، کہا کچھ تو نہیں کیا. نہیں تم نے کوئی اچھا کام کیا؟ ابھی اس پہ چوکا کی، میں نے اچھا کام کیا ہے. کہا نہیں، فرشتہ آیا ہے، کہا ہے کہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. کہا کچھ کیا تو نہیں ایسا؟ کہا پھر بھی بتاؤ کیا کیا، سوچو کیا کیا ہے. کہا کہ ایک کام یہ ہوا تھا، کتا پیاسا مر رہا تھا اور میرے پاس ایک ہی لباس تھا، اس کو میں نے پھاڑ پھاڑ کے رسی بنائی اور نکال کے پانی اس کو پلا دی. کہا اللہ کو یہ کام اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ تمہارے لیے الگ سے پیغام آیا ہو. تو اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ثواب دینے کے لیے. اللہ اچھا لگا. ثواب والی بات اچھی لگتی ہے، ہاں جی دیتا ہے. تو اللہ کو ہمیں ثواب دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی لینے کی ضرورت ہے خدا کے لیے؟ سوچیں آپ ذرا، جو اللہ ایک جانور کو، بھوکھا جانور کو پانی پلانے میں، کسی ایک بے سہارا انسان کی مدد کر دینے پہ اتنی زیادہ رحمت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہے کافی ہو جائے. تو لازم ہے کہ وقت کا عظیم ترین انسان پنجدن پاک کی آخری فرد اور اس عالم میں اس بے کسی میں ان بیویوں کے ساتھ ان مخدرات عصمت کے ساتھ اور یہ اسیری یہ سب کچھ پیش آئے. کہا نہیں یہ فقط ہمیں ثواب دینے کے لیے نہیں تھا, یہ ہم نے بنا لیا کربلا کو ثواب کی کربلا اور جنت کی کربلا, یہ اس لیے تھا تاکہ تمہیں زندگی کا ڈھنگ آ جائے, الہی ولایت کے سائے میں جینے کا طریقہ آ جائے. نکب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جس کے لیے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کیا جانے ولایت کیا ہے, ولایت ولایت کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا, اتنی مدت گزر جانے کے بعد, اتنا سمجھانے کے بعد, امام صادق علیہ السلام کی اتنی حدیثیں آنے کے بعد, امام باقر علیہ السلام کی وہ عظیم الشان حدیث کو جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں پڑھیں گے خود ولایت کے بارے میں, اتنی حدیثیں آنے کے بعد بھی امام فرماتے ہیں آٹھویں امام کی یہ کیا جانے ولایت کیا. ولایت ایک نظام ہے, وہ جس کے لیے جناب زہرا خطبہ دینے کے لیے بعد میں شاید ہو عرض, خطبہ دینے کے لیے گئیں مسجد تک گئیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وجعل اللہ امامتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری امامت کو نظام قرار دیا ہے ملت کے لیے, ہم اس کو ایک ذہنی عقیدہ بنا کے رکھے. نظام اور عقیدہ, عقیدہ اچھا ہے لیکن عقیدہ جو انسان کی زندگی, عقیدہ کہتے ہیں وہ کہ جو انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہو, عقیدہ ذہنی چیز کو فقط نہیں کہتے, وہ چیز جو انسان کی زندگی میں سرایت کر جائے اور زندگی کے ہر موڑ پہ وہ نظر آ رہی, اس طرح جڑ جائے. معنی پتہ نہیں, آپ سے آپ کے سامنے پہلے کر چکے ہیں عقیدے کے معنی, عقد سے بنا ہوا, عقد یعنی اس طرح جوڑ دینا, یہی عقد جو آپ کہتے ہیں, عقد یعنی عقد سے عقیدہ ہے نا. اب شادی آپ کے ذہن میں نہیں آیا چونکہ عقد کا لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں صرف شادی آتی ہے, اس کو بھی اسی لیے عقد کہتے ہیں چونکہ دو لوگ اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ آپس میں جدا نہیں ہوں, جدا نہ ہونے کے لیے ان کو جوڑا جاتا ہے, اسی سے بنا ہوا عقیدہ. یعنی ایسی سوچ, ایسی فکر, ایسے ایمان, ایسے افکار, ایسے نظریات سے اس طرح اپنی زندگی کو جوڑ دینا کہ وہ زندگی میں ہر جگہ نظر آنے لگے. ولایت ایک عقیدہ اس معنی میں عقیدہ ہے جو اعتقادات کی بحث میں سے ہے, اس معنی میں ولایت عقیدہ ہے کہ اس طرح انسان کی زندگی سے جڑ جائے کہ نہ وہ حسان ابن ثابت بنے, نہ وہ زبیر بنے, نہ وہ عبید اللہ ابن حرہ جوفی بنے, بلکہ مالک اشتر بن جائے. عقیدہ اسے کہتے ہیں, مالک اشتر بنائے تو عقیدہ ہے, لیکن اگر حسان ابن ثابت بنائے تو یہ عقیدہ نہیں ہو, کیونکہ اسے جدا ہو گیا, عقد بنا ہوا ہے گٹھی دینے کو, اسی سے جدا ہو گیا. اگر جدا ہو گیا تو نہیں رہ گیا نا, پھر عقیدہ نہیں رہ گیا. جو چیز جدا ہوتی رہے وہ عقیدہ نہیں ہوتی. جو چیز فرش محفل یا فرش مجلس پر جڑ جائے اور باہر نکلے تو جدا ہو جائے وہ عقیدہ نہیں ہے. جو چیز مسجد میں جڑی ہوئی ہو لیکن مسجد سے باہر جدا ہو جائے وہ عقیدہ نہیں ہے, وہ فائدہ ہے, عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ یہ کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان سے انسان, اب باطل اپنے باطل پر اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو نظر آتا ہے. باطل کبھی یہ نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر تک باطل کے رہے پھر تھوڑی دیر آ کے حق کا کام کرنے لگے, نہ, باطل سے اس طرح جڑا ہوتا ہے. فرعون اس طرح باطل سے جڑا ہوا تھا, یزید اس طرح باطل سے جڑا ہوا تھا, وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ تھوڑی دیر باطل کرے پھر اس کے بعد حق کا کام کرے. تو ادھر حق والا ان کا باطل کا عقیدہ تھا, حق پہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا بھی کام یہی ہے کہ وہ نہیں ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے حق سے جڑے رہیں اس کے بعد پھر جا کے باطل سے جڑ جائیں, تو یہ تو عقیدہ نہیں ہوا. کچھ باتیں تھوڑا سخت ہو جاتی ہیں. ہاں, پس کیا عقیدہ, کون سی ولایت عقیدہ بنتی ہے؟ وہ ولایت عقیدہ بنتی ہے کہ پھر کوئی بھی چیز راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے. زندگی سے جڑے رہنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے. یہ کہ بیوی ہاں صحرا میں اکیلے ہے, اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں. زہیر قین نے کہا کہ نہیں, تم بھی جاؤ, یہ مال بھی لے کے جاؤ, سب تمہارا, میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. پہلے عقیدہ نہیں تھا, حسن زہیر کا عقیدہ پہلے ولایت کا نہیں تھا, لیکن چند لمحوں میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے وہ ولایت کا جلوہ دکھایا ہے انہیں کہ اب عقیدہ بن گیا. تو جو اب یہ عقیدہ بنا تو وہ عقد جو پہلے ہوا تھا وہ عقد بھی کوئی قیمت نہیں رکھتا, کہا وہ بھی تم جاؤ. جو انسان نے مال کے ساتھ باندھ رکھا تھا اپنے آپ کو, کہا کہ یہ چھوڑو, یہ سب جاؤ. زندگی جو انسان کو بہت زیادہ عزیز تھی, اتنی عزیز تھی کہ کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے, کہ حسین ابن علی مجھے دیکھ نہ لیں, رسول اللہ کے نواسا بلائے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اب اس کے لیے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ہوتا ہے وہ ساحرین جو اپنے جادو پر عقیدہ رکھتے تھے, جب موسیٰ کے خدا کو دیکھ لیا تو جناب موسیٰ کے خدا پر ایسا ایمان لائے کہ کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون, اب تو ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں. پلٹنے کے بعد کیا ہوگا, کب مارے جاؤ گے, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, پیر کاٹ دیا جائے گا, لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, تمہارا دہنا ہاتھ کاٹ دیں گے تو بایاں پیر کاٹ دیں گے, پھر بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دہنا پیر کاٹ دیں گے, ولأصلبنکم اجمعین, اور تم سب کے سب کو ہم پھانسی پہ چڑھا دیں گے. تو وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہے تھے کہ اے فرعون انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا, تھوڑے سے اجر کی فکر میں تھے. جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ بعزت فرعون انا نحن الغالبون, فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں, اور تھوڑی دیر چند سکوں کے اجر کی تلاش میں تھے, اب وہ کہہ رہے لا زیرا, ہمیں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو میرا ہاتھ کاٹے, میرا پیر کاٹے, مجھے پھانسیوں پہ چڑھائے. کیوں؟ اس لیے کہ انا الی ربنا منقلبون, اب ہمارا عقیدہ ہمارا رب بن چکا ہے. کون سا رب؟ آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم عالمین کے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں, اب انہیں کوئی پرواہ نہیں. یعنی چند لمحوں میں انسان کیسے کتنا, یہ عجیب نمونہ ہے عزیز, یہ قرآن نے نمونہ یوں ہی نہیں بیان کیے. ابھی ہمارے ایک برادر بہت اچھی بات کر رہے تھے وہاں حسین ڈے میں, بہت پیاری بات کر رہے تھے, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, کہ قرآن کی یوں کہانیاں جو بیان کی یوں ہی نہیں ہیں. اگر اپنی عقل کو بڑھائیں اس قرآن کی کہانیوں کے ذریعے سے, قرآن کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ثواب نہیں حاصل کریں, قرآن کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اپنے شعور کو بلند کریں. واقعاً یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم سارا کام کرتے ہیں لیکن شعور بلند کرنے والا کام نہیں کرتے. یہ ممبر جس کا اصلی ترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا شعور بلند کرے, ابھی لوگوں کو ایسے جذبات میں لے جا کے ڈال دیتا کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا. ابھی یہ بات پہلے کچھ دن پہلے کی تھی لکھنؤ میں, کہ یہ کام بعض ہنرمند لوگ ہوتا ہے کہ ایسے جذبات میں چند لمحوں میں مجمع کو ایسے جذبات میں لے آئیں کہ جو بھی کہیں اس پہ واہ واہ کرنا ہے. بعد میں پوچھا جائے کہ یہ بات کہی گئی تھی صحیح ہے کہ نہیں, بات تو غلط تھی, کہا اس وقت تو واہ واہ کر رہے تھے, کہا اس وقت سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے, جذبات میں تھے. مثلا یہ خطابت کا ہنر پڑھایا جاتا ہے. ایک علم ہے, اس علم میں ایک چیپٹر پورا یہ ہے کہ خطابت کا ہنر کیا ہے, منطق میں آگے پڑھایا جاتا ہے, اس میں طریقے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح مغالطہ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ تم مغالطہ کرنا, بلکہ اس لیے بتایا جاتا کہ تمہارے ساتھ مغالطہ کیا جائے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا. لیکن بعض لوگوں نے شاید پڑھ کے بجائے یہ کہ بچنے کی اور مغالطہ کرنا شروع کر دیا. مغالطہ سمجھ رہے ہیں؟ مغالطہ یعنی یہ کہ غلط سے بنا ہوا ہے, یعنی یہ کہ ایسے دلیل لے آنا کہ جس کے مقدمات باطل ہوں, نتیجہ جو ہے لوگوں کو اچھا لگے. جو دلیل کے لیے پہلے چند مقدمے ہوتے ہیں نا, پھر نتیجہ لیا جاتا ہے. تو مقدمات صحیح نہیں ہوں لیکن اس طرح سے پیش کیے جائیں کہ لوگوں کو مقدمات بھی صحیح لگیں, یا مقدمات کے بارے میں سوچے ہی نہیں نتیجہ اس کو صحیح لگے, اس کو کہتے ہیں مغالطہ کرنا. اب اس کے بہت سارے فنی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, علمی بات یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا. یعنی یہ کہ غلط میں لوگوں کو غلط میں ڈال دینا, سیدھے سیدھے بات یہ ہے, لوگوں کو غلط چیز کا یقین دلا دینا جبکہ وہ صحیح غلط لوگوں کو غلط چیز کا صحیح بنا کر یقین دلا دینا، یعنی باطل لوگوں کو حق لگنے لگے، یہ ایک ہنر ہوتا ہے۔ اب یہ ہنر جو ہے سیاست کی دنیا میں تو استعمال کیا جاتا ہے، اور سیاست کی دنیا میں لوگ یہ کریں اس میں ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، سیاست کی دنیا میں یہ ہنر بہت کیا جاتا ہے کہ اس طرح مغالطہ کیا جائے کہ باطل بھی لوگوں کو حق لگنے لگے۔ لیکن یہ خطابت دین کی دنیا میں نہیں چاہیے کہ جہاں غلط چیزیں لوگوں کو صحیح لگنے لگیں، غلط بات پر بھی واہ واہ کر رہا، جب اسے پوچھا جائے کہ یہ بات کیا تھی، کہا کہ نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس وقت واہ واہ کیوں کر رہے تھے، کہ اسے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی، جذبات میں تھے، جوش میں تھے۔ انبیاء نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے، انبیاء نے یہ کام کبھی نہیں کیا، جذبات کی بنیاد پہ۔ قرآن کہتا ہے کہ قل ہاذہ سبیلی عدو الی اللہ علی بصیرۃ علی ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، گہری انسائٹ کے ساتھ، کون میں بھی اور جو بھی میری راہ پر چلنے والے ہیں۔ ان کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوگا، نہ یہ کہ نہ دھوکے سے، نہ فریب سے، نہ اور سارے طریقے سے، بس میں تھوڑا دور چلا گیا واپس پلٹتا ہوں۔ قرآن کی یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کیا، اصل یہ آیت ہی پورا نظام پیش کر رہی ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ دے گئے، جو بی بی نے جا کے مسجد نبوی میں خطبہ دے کے جو چیز پیش کی، آپ دربار سنتے ہیں لیکن مسجد میں تھا وہ خطبہ، دربار وربار زمانے میں نہیں تھا، مدینے میں ہے، یوں تو نہیں رسول اللہ کے فوراً بعد دربار بنا لیا گیا، بنا ہی نہیں سکتے تھے، رسول اللہ ایسا کم کر کے قائم کر کے گئے تھے، کسی میں جرات نہیں تھی دربار بنانے۔ وہ تو زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے لوگ اور دور ہوتے گئے، اور دور ہوتے گئے، رسول اللہ کی ولایت سے دور ہوتے گئے، امیر المومنین کی ولایت سے دور ہوتے گئے، اور بہت سارے دین سے دور ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں پھر جا کر کہیں دربار بنا، وہ بھی مدینے میں پہلے نہیں بنا، پہلے شام میں دربار بنا، یہ اس کا بھی ایک قضیہ ہے، شاید پہلے عرض کیا۔ تو جناب زہرا نے جا کر مسجد میں خطبہ دیا، اس خطبے میں بتایا کہ ہماری امامت جو ہے وہ نظام ہے، یہ ملت کا ایک نظام ہے۔ ملت کے نظام شروع کہاں سے ہوتا ہے، خالی میں ابھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں پھر بعد میں انشاءاللہ، نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ نظام قرآن کی آیت شروع ہی، انما ولیکم اللہ، ولی کون ہے تمہارا، اللہ، نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے ولایت کو شروع نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں حارث بن جانے کا خطرہ ہے، کہیں نہ کہیں، کسی منزل پہ بھی جا کے، منزلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ ولی ہے یعنی کیا، اللہ ولی یہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے۔ پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ورسولہ، تو رسول اللہ بھی آ کر اللہ ہی کی ولایت کو پیش کریں گے، ذاتی طور پر ولایت اللہ کی ہے۔ یہ توحید کا بھی بہت گہرا نقطہ، بعد میں روایت آئے گی کہ توحید سے ولایت کا کیا رابطہ ہے، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلائے یہ بات پڑھی جائے کہ توحید سے ولایت کا کیا رابطہ ہے۔ یعنی توحید کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتی اگر صحیح ولایت تک انسان نہیں پہنچائے، کیوں، اس لیے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو حتمن غیر الہی قانون کے پیچھے جائے گا، اور قانون فقط اور فقط اللہ کا ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہمارے وجود پر اللہ کے قانون کی حکومت ہو، اگر اللہ کے قانون کی حکومت نہیں ہے تو کسی نہ کسی طاغوت کے قانون کی حکومت ہوگی۔ ابھی ایک بحث ہے جو انشاءاللہ پیش کی جائے آپ کے سامنے، یہ قرآن نے کتنا بار بار کیسے کہا کہ طاغوت سے کس طرح بچایا جائے، کہا لقد بعثنا فی کل امت، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اللہ کے قانون کے تحت آ جائیں، اللہ کے حکم کے تحت آ جائیں، اور اجتناب کریں طاغوت سے۔ طاغوت یعنی کیا، یعنی ہر وہ چیز اور ہر وہ اصول اور ہر وہ قانون اور ہر وہ حکم اور ہر وہ شخص اور ہر وہ نظریہ جو اللہ کے مقابلے میں، اس سے پرہیز کریں۔ پھر ہم رسول اللہ کی ولایت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم بیچ میں رسول اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولایت اللہ کی طرف سے. پھر نظام بننا شروع ہو گیا یہاں سے. اب ابھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ولی کے لفظ آتا ہے، رسول اللہ بھی یاد نہیں آتے. ہاں ابھی میرے برادر یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ پنجتن کی ولایت، پنجتن میں رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا مصرع آپ کا؟ جس پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے. اس سے حتمن ان کی مراد یہ کہ پنجتن کے وہ تولا جو جا کے اللہ کی ولایت سے جوڑ دے. چونکہ شاعر کی جو بھی نیت رہی لیکن پڑھنے والا یہ ارادہ رکھے انشاءاللہ تعالی. جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان وہی پھر بیچ میں پھنس جاتا ہے. چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ صرف اس کی ولایت، اللہ رسول اللہ اور صرف اس کی ولایت کی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، تو پھر امام حسن کی ولایت کے کیا ہوگا؟ اگر نظام نہیں سمجھا ہے تو مشکل میں پڑ جائے گا انسان. یعنی حتیٰ امام حسن علیہ السلام کی ولایت تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اگر اس قرآن کی آیت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہے تو امام حسن کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے. کہتا نہیں یہاں پہ انما ہے تو انما سے مراد فقط اور فقط یہی ہے. ہاں انما کے معنی فقط اور فقط یہی ہیں، لیکن وہ انما یہ بتا رہی ہے کہ ہر وہ ولایت جو جا کر اللہ سے جڑ جائے. چونکہ فقط یہاں پر الہی ولایت چاہیے ہے، الہی ولایت کا مصداق بیان کیا جائے. رسول اللہ کے بعد فقط اور فقط مصداق ولایت ذات امیر المومنین ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دیا. لیکن اس کے بعد ولایت کا سلسلہ رک گیا تو یہ بیچارے خدا کرے کہ ان کی عقل پہ پتھر نہ پڑا ہو انشاءاللہ. اچھی بات نہیں ہے نا کہ نادانی میں اگر کر رہے ہیں تو ان کے اوپر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ واقعی نہ پڑا ہو، انشاءاللہ پہنچ جائیں. یہ بیچارے حتیٰ امام حسن اسلام کی ولایت تک نہیں پہنچ پاتے. اور ان کی عملی زندگی میں جا کے دیکھیں، ہمارے ایک برادر ہے بہت افسوس کرتے کہ واقعی امام حسن اسلام کا حق نہیں ادا ہوتا، اور واقعی نہیں ادا ہوتا کہ عملی زندگی میں امام حسن اسلام کی ولایت کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. وہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت تک نہیں پہنچ. امام حسین سے جنت مل جائے لیکن ولایت امام حسین کی نہیں چاہیے. اگر بیچارہ نظام اگر ولایت نام کا، ابھی پتہ نہیں آپ نے سنا ہو، ولایت نام کا چینل بنا کے ولایت کا ذکر کر کے ولایت ہی کے نام پر ولایت کے ذریعے سے ولایت سے دور کرنا، یعنی ولایت کی عقیدت کے ذریعے سے ولایت کے اس نظام سے دور کرنا جو جناب زہرا سمجھا کے گئیں، یعنی اللہ کے قانون کا نظام. اب یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کو میں آپ کے پہلے خدمت میں کر چکا ہوں. تنگ ذہنی ہے، تنگ نظری ہے، معرفت کی کمی ہے، اور نفرتیں پھیلانا ہے، جھگڑے پھیلانا ہے، آپس میں ٹکرانا ہے، مومنوں کو ٹکرانا ہے، مومنوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے کھڑا کرنا ہے، ولایت کے نام پر اہل ولایت کو اہل ولایت کے مقابلے میں لے کے آنا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. بس نظام ولایت یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں. چونکہ اللہ ہے تو اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون ہے تو اللہ کے قانون کا نظام کبھی رکنے والا نہیں. رک گیا تو اللہ کی ولایت رک گئی. اگر رک گیا، کہیں پر بھی رک گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون ایک مدت کے لیے تھا، پھر اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد اس کو پڑھ پڑھ کے ثواب لینے کے لیے یوں ہے. مثلا پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش کیا گیا اور اگلا سال آیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. پھر اگلے سال آ کر پارلیمنٹ میں سب لوگوں نے بیٹھ کے مٹھائیاں منگائیں اور کہا کہ پچھلے سال آج کی تاریخ میں یہ قانون پاس کیا گیا تو لہذا آج جشن مناتے ہیں. پوچھا، بھائی یہ قانون پاس تو ہوا تھا، امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا نہیں، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، ابھی تو صرف قانون پاس ہونے کا جشن. ہم 1400 سال سے فقط قانون بیان ہونے کا جشن منا رہے ہیں. کب تک؟ اللہ کے قانون کا امپلیمنٹ کتنا ہوا ہے اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں؟ چونکہ ولایت تو فقط شیعوں کے لیے نہیں تھی، ولایت تو فقط غدیر کے 1,20,000 حاجیوں کے لیے نہیں تھی، ولایت تو الہی نظام ہے تمام انسانوں کے لیے. کن تم خیر امت اخرجت للناس، یعنی سارے انسانوں کے لیے تم ہو، تم تو چند لوگوں کے لیے نہیں ہو، تم تو افسر اپنے لیے نہیں ہو، تمہیں ہمیں بہتر، تم کو ہم نے بہتر بنایا ہے تاکہ دوسروں کو بھی بہتر بنا سکو. وہ بہتر کیسے بناؤ گے، کیسے بہتر بناؤ گے؟ بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حاصل کرو جو سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ نظام زندگی میں آئے جو سب سے زیادہ بہتر. ابھی تو مشکل یہی ہوتی جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی ہم غدیر ہی میں پڑھتے ہیں یہ جملہ کہ من کنتو مولا فہادا علی مولا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا میں مولا ہوں. تو رسول اللہ کہہ رہے جس کا میں مولا ہوں، لیکن رسول اللہ کے نام پر ولایت نہیں آ رہی ہے. رسول اللہ کہہ رہے جس کا میں مولا ہوں، تو رسول اللہ تک بھی بعض لوگ نہیں پہنچ پاتے. اللہ اکبر، اللہ تک پہنچنا بات کی منزل، ابھی رسول اللہ ہی تک نہیں پہنچ پاتے، اور اسی لیے نہیں پہنچ پاتے کہ انہوں نے اللہ سے شروع نہیں کیا تھا. اگر اللہ سے شروع کرتے تو ساری ولایت آسانی سے سمجھ میں آتی. نظام کے طور پر، نظام کیا چیز بنتی ہے؟ نظام یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی حکومت ہو، یا امیر المومنین کی حکومت ہو، یا جناب سلیمان کی حکومت ہو، یا جناب داؤد کی حکومت ہو. نظام یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی حکومت ہو. افراد بدلتے جائیں گے لیکن نظام وہی رہے گا. انبیاء ایک کے بعد دوسرے انبیاء آتے رہیں گے. اگر لوگ آمادہ ہوں گے تو آ کر نظام الہی قائم کر دیں گے، لوگ آمادہ نہیں ہوں گے تو اس دن کے لیے کوشش کریں گے کہ لوگ آمادہ ہو جائیں. دو ہی راستہ ہے، تیسرا نہیں ہے. یا تو قائم ہو، یا تو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں بیچ میں کہیں مایوسی نہیں ہے کہ اب دور بنی امیہ ہو گیا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ. 200 سال تک کربلا کے بعد حتیٰ آئمہ رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے. مایوس وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہوتا ہے، اہل حق تو مایوس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ 1,000 سال بعد قائم ہو لیکن ہم اپنے وقت کی ذمہ داری ادا کر کے جانا ہے. مثلا پوری دنیا میں امام زمان کی ولایت کی حکومت کتنے سال بعد ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے وقت میں اس راہ کی کوشش کر کے جانا ہے. یا امام نے یہ کام کیا، ہم کہتے ہیں چھوڑے، ابھی ابھی بہت دور ہے. حتیٰ بعض ملکوں میں جہاں پر مثلاً 90% 95% کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی مایوس بیٹھے ہوئے. یہ مایوسیاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں کبھی آل سعود کے شکار ہوتے ہیں، تو کبھی آل خلیفہ کے، تو کبھی ابو بکر بغدادی کے. یہ مایوسیوں نے یہاں تک پہنچایا. البتہ مایوسی سے پہلے صحیح نظام کو نہ سمجھنے نے یہاں تک پہنچایا. بس یہ ولایت کسی خاص گروہ کے لیے نہیں تھی، یہ ولایت سب کے لیے تھی. اور تھی کیا ولایت کے خلاصہ کیا تھا؟ ولایت کے خلاصہ یہ تھا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، لہذا وہی ہماری زندگی کا قانون بنائے گا، اور اسی قانون کے نافذ ہونے کا نام ہے ولایت. انبیاء نے کیا کیا ہے؟ انبیاء نے فقط ایک کام کیا ہے کہ انبیاء نے آ کر اللہ کے قانون کو بیان کر کے نافذ کیا ہے. جس دور میں نافذ ہونے کے لیے لوگ تیار تھے وہاں پر نافذ کر دیا، جس دور میں لوگ تیار نہیں تھے تو انہیں تیار کرتے رہے بعد کے دور کے لیے. رسول اللہ نے 13 سال مکے میں تیار کیا لیکن نہیں تیار ہوئے، مدینے چلے گئے. اب یہ بحث پہلے آپ کے سامنے کر چکے ہیں، لہذا ابھی پھر یہاں دہراتے نہیں. کس لیے چلے گئے؟ ایک جملہ کہہ گئے. کس لیے چلے گئے مدینے؟ اس لیے چلے گئے کہ مکے میں اللہ کے قانون کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن مدینے میں قائم ہو سکتی. ہمارے ذہنوں میں ایک رسول اللہ جان کے ڈر کے مارے چلے گئے، معاذ اللہ. یہ بات آپ کے سامنے پہلے کر چکے اور جگہوں پہ کر چکے ہیں کہ جان کے ڈر کے رسول اللہ کے بارے میں ایسا تصور کہ رسول اللہ کیا کہا آپ کے سامنے، 53 سال کی عمر میں 23 سال کے اپنے جوان بھائی کو بستر پہ سلا کے چلے جائیں گے، تم اپنی جان دے تو میں جا رہا ہوں. معاذ اللہ، جان دینے کے لیے نہیں. رسول اللہ اس لیے نہیں گئے کہ جان کا خطرہ تھا، بلکہ جان کا خطرہ اس لیے ہوا چونکہ جانا تھا رسول اللہ کو. یہ جملہ آپ کو یاد رہے، چونکہ رسول اللہ کو جانا تھا، پورا مدینہ تیار ہو گیا تھا، لوگوں کو مدینہ بھیج چکے تھے، لوگ مدینے میں باہر نکل کے استقبال کر رہے تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اور وہاں جائیں گے تو رسول اللہ وہاں پر پوری حکومت قائم کر دیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی، ہمارے اختیار سے نکل جائیں گے، تو اب رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا. حتیٰ گھر سے نکل جانے کے بعد بھی امیر المومنین کی بھی جان کو خطرہ تھا، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی شاہد ہے، امیر المومنین کی بھی جان کو خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے نکلنے کے بعد بھی رسول اللہ کی جان کو زیادہ خطرہ تھا، لیکن رسول اللہ نے یہ خطرہ مول لیا. کیوں؟ اس لیے کہ نظام حکومت الہی قائم کرنے جا رہا ہے. کیوں خطرہ تھا؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حتیٰ امیر المومنین کے پاس آئے، چونکایا، جگایا، کہاں ہے، کیوں نہیں ہو، بستر پہ آپ کیوں ہیں، رسول اللہ کیوں نہیں ہیں، وہ ساری گفتگو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اب بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہوئی، شاید تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، لیکن وہ جلدی سے رسول امیر المومنین کو چھوڑ کے، امیر المومنین کو جلدی چھوڑا اور بھاگے کہاں؟ رسول اللہ کے سراغ میں، چونکہ اس میں وہ رسول اللہ کی جان لینا چاہ رہے تھے. تو یوں نہیں کہ رسول اللہ وہاں سے نکل گئے تو رسول اللہ کی جان کا خطرہ، پھر یوں ہی نہیں گئے کہ چلو کسی طرف بھاگ جائیں مدینہ کی طرف، شاید کہیں راستے میں پکڑ لیں گے. نہ ہنرمند کو بلایا، پیر کے قدموں کو پہچاننے والے کو بلایا، خوشبو سوکھنے والے کو بلایا، وہ مدینہ کی طرف نہیں چلے، مدینہ کے الٹے. رسول اللہ بھی مدینہ کی طرف ڈائریکٹ نہیں گئے تھے، الٹا گئے تھے، پھر ادھر سے گھوم کے آنا تھا. وہ بھی رسول اللہ کی جان لینے کے لیے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف نہیں گئے، ادھر پہنچے اور غارے ثور تک پہنچ بھی گئے. تو ان کا اصل ہدف رسول اللہ کی جان لینا تھا، چونکہ اس زمانے میں ولایت امیر رسول اللہ کے پاس تھی اور یہ دشمن اللہ کی حکومت کے تھے. یہ رسول اللہ کو اپنے مکے میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا نظام قائم ہونے دینا انہیں پسند نہیں تھا، اور رسول اللہ کو بہرحال جانا تھا. رسول اللہ نے 3 سال سے تیاریاں کر رکھی تھیں، مکہ پورا مسلمان، مدینہ پورا مسلمان ہو چکا تھا یہودیوں کو چھوڑ کر، وہ سب تیار تھے، رسول اللہ کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ کے استقبال میں تیار تھے. بس وہ ذہن سے نکالیں، الٹیں، بات کو الٹ دیں. رسول اللہ اس لیے نہیں گئے کہ جان کا خطرہ تھا، بلکہ جان کا خطرہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ کو جانا تھا. پھر جانا کس لیے تھا؟ مسلمان تو یہاں بھی لوگ بن رہے تھے، تبلیغ کا کام یہاں بھی تو چل رہا تھا، جانا کس لیے تھا؟ کہا جانا اس لیے. پھر وہاں جا کے مسلمان بنانا ہے؟ کہا نہیں، وہاں کسی کو مسلمان نہیں بنانا، جو وہاں آلریڈی پہلے سے مسلمان بن چکے ہیں، اب کس لیے جا رہے ہیں؟ اگر تبلیغ کرنے جانا ہے تو وہ تو پہلے آپ کا صحابی جا کے تبلیغ کر چکا ہے، سب کے سب مسلمان بن چکے ہیں. تو مکے میں تو تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے، مدینے کے لوگ تو مسلمان بن چکے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ تبلیغ یہی مکے میں بیٹھے کر، رسول اللہ مولوی نہیں ہے کہ صرف بیٹھ کے تبلیغ کریں، رسول اللہ ہم جیسے مولوی نہیں ہیں کہ انہیں بیٹھ کے تبلیغ کر کے چند لوگوں اور چند 100 لوگوں اور چند 1000 لوگوں کو مسلمان بنانا ہے. رسول اللہ کو ایک ایسا الہی نظام قائم کر کے جانا ہے جو قیامت تک کے لیے نمونہ بن جائے، اور یہ کیا رسول اللہ. یہ کیا رسول اللہ کو یہ کرنا تھا، اور یہی اتنی بڑی بات تھی کہ غدیر میں کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. سب کچھ پہنچا دیا، لیکن اگر نظام الہی نہ رہا تو کوئی بھی چیز باقی نہیں، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. وہ چاہیے، لہذا آپ کو یہ کرنا ہے. اب رسول اللہ کر کے چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین نے آ کر حکومت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اب یہ دوسری بحث شروع ہو جاتی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس وقت مدینے میں بھی ایسے ہی لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے نہ اس وقت ولایت کو سمجھا تھا، نہ آج ولایت کو سمجھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ، نہ ہم ہی جیسے لوگ تھے وہاں پر کہ جو ولایت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جو آج بھی سمجھنے کے لیے تیار، یعنی ولایت کو اللہ کا نظام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کا نظام سمجھتے تو کبھی یہ رکنے والا نہیں تھا، یہ کبھی ٹھہرتا نہیں. ابھی کتنی مشکل لوگوں کو پیش آ رہی ہے، ان کو شاہ کی حکومت پسند ہے، صدام کی حکومت پسند ہے، لیکن اگر باقر الصدر آ کر حکومت قائم کرنا چاہیں تو وہ پسند نہیں ہے. جبکہ یہ معلوم ہے کہ یہ انسان الہی انسان ہے، اور الہی انسان اپنی حکومت نہیں کرے گا. صدام کرے گا تو اپنی حکومت کرے گا، شاہ کرے گا تو اپنی حکومت کرے گا، فلاں کرے گا تو اپنی حکومت کرے گا، لیکن شہید باقر الصدر جیسا انسان حکومت کرے گا تو کبھی اپنی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پوری زندگی الہی رنگ میں رگی ہے. حکومت بھی کرے گا تو الہی حکومت کرے گا. لہذا اس کو قتل ہوتا دیکھتے رہے لیکن تسلیم نہیں کیا. شاہ کی حکومت قبول تھی. بعض علماء اگر شاہ کی حکومت کا دفاع کیا، وہ نادانی کی بنیاد پہ، ایک ہی تو شیعہ حکومت ہے، وہ شیعہ حکومت کی فکر میں تھے، الہی حکومت کی فکر میں نہیں. فرق یہ ہے، شیعہ حکومت چاہیے، شیعہ حکومت مسجد میں، شیعہ حکومت چاہیے عزا خانے میں، شیعہ حکومت چاہیے. ایک ہی تو شیعہ حکومت ہے، ایک شیعہ نہیں، اگر سو بھی شیعہ حکومت ہو جائے، اگر شاہ جیسی حکومت ہے تو وہ رسوائیوں کے سوا اور کچھ نہیں لائے گی، لیکن اگر ایک شیعہ حکومت ہو جائے، ایک الہی حکومت ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلام کی عزت کی سربلندی کے سبب بن جائے گی. اس کو کہتے ہیں نظام. یعنی کیا؟ یعنی یہ آ کے کہ اپنی حکومت نہیں کرنا ہے بلکہ الہی نظام، الہی قانون. یہ اگر اب اسے کہتے ہیں، اگر اللہ سے حکومت کو شروع کیا ہوتا تو رسول اللہ کی بھی حکومت سمجھ میں آتی، امیر المومنین کی حکومت بھی سمجھ میں آتی، امام حسن اسلام کی بھی حکومت سمجھ میں آتی، آپ کو ضرب نہ لگائی جاتی، آپ کو تنہا نہ چھوڑا جاتا، آپ کو 6 مہینے کے بعد مجبور نہ ہونا پڑتا کہ حکومت حاکم شام کو دے دیں، اگر امیر المومنین کی حکومت سمجھی ہوتی، اگر اللہ کی حکومت سمجھی ہوتی. یہ اللہ کی حکومت نہیں سمجھے تھے تبھی آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا مدل المومنین، آپ نے تو رسوا کر دیا، مومنوں کو رسوا کر دیا، نہیں سمجھے. اگر الہی حکومت سمجھ میں آتی تو حسین ابن علی مکے سے تنہا 72 لوگوں کو نہیں نکلتے لے کے، اگر الہی حکومت سمجھ. اگر الہی حکومت سمجھ میں آتی قانون اللہ کا ہونا چاہیے تو پھر مومنوں کے درمیان میں اتنی دشمنی کی باتیں نہ کی جاتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ولایت کو ولایت کے مقابلے میں لایا نہیں جاتا. اگر نظام سمجھتے تو امیر المومنین کی ولایت کے مقابلے میں فقہا کی ولایت کو نہیں لاتے، چونکہ فقہا کی ولایت امیر المومنین ہی کی ولایت کی نیابت ہے، اور امیر المومنین کی ولایت رسول اللہ کی ولایت کی نیابت ہے، اور رسول اللہ کی ولایت اللہ کی ولایت کی نیابت ہے. اور سب میں کیا چیز کامن ہے؟ سب میں کامن چیز یہ کہ سب پہ اللہ کا قانون ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ اس وقت جب ولایت کو ایک نظام کے طور پر، اس آیت میں یہی بیان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ ایک ولایت نہیں بیان، نظام پورا بیان ہو رہا ہے. معذرت کی، تھوڑا آج پھر بھی دیر ہو گئی، انشاءاللہ کل سے یہ گفتگو اور آگے جاری رہے گی. یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے فرزند زہرا اپنی قربانی دے سکتا ہے، کہ آج نہیں سمجھے ہو، آج مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو، آج مجھے باہر نکلنا پڑ رہا ہے اکیلے 72 لوگوں کے ساتھ. لیکن ایسا نہ ہو کہ جب زمانہ آگے بڑھے تو بھی جب کوئی راہ ولایت پہ آئے تو وہ بھی تنہا رہ جائے، اس کو صرف 72 لوگ ملے. پھر قربانیوں کا سلسلہ، کیسی عظیم قربانیاں آ کر حسین ابن علی نے دی. کہتے ہیں انبیاء کی وراثت، یعنی کیا انبیاء کی وراثت؟ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو انبیاء کر کے گئے ہیں وہ محفوظ رہ جائے. وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ کتابوں میں لکھنے سے محفوظ نہیں ہوگا. جو انبیاء ایک کام کے سوا کچھ اور کر کے نہیں گئے ہیں، جو کچھ پیش کیا ہے وہ اللہ کا پیش کیا، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین. تو اللہ کا دین تو کتابوں میں لکھنے سے محفوظ نہیں ہوتا. اللہ کا دین جا کر پارلیمنٹ میں جشن منانے سے محفوظ نہیں ہوتا کہ اس دن یہ پاس ہوا تھا. اللہ کا دین محفوظ ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے درمیان میں آ جائے، اور جب درمیان میں آ گیا تو اس کو کہتے ہیں ولایت قائم ہو گئی، دین قائم ہو گیا. دین کا قیام، دین کا پڑھنا اور ہے، دین کا قائم کرنا اور ہے. دین کا پڑھانا اور ہے، دین کا قائم کرنا اور ہے. کربلا والے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے، خود اپنی قربانیاں دے رہے تھے تاکہ دین قائم ہو، اور کربلا کے بعد سلسلہ شروع ہوا. اس لیے ایک بحث کبھی کی گئی ہے اور پھر کبھی کی جائے انشاءاللہ، کہ کربلا سے ظہور امام زمان کا رابطہ کیا ہے. کربلا وہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کرے. مایوس نہیں ہو جائے انسان چند سالوں میں، یہ سفر جاری ہے، باقی سب بیچ کے یہ راستے ہیں. یہ انقلاب، یہ کوششیں، یہ سختیاں، یہ مشکلات، یہ سب بیچ کی کوششیں ہیں. یہ جملہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب ولایت کا نظام نہیں تھا تو چار اماموں کی قبروں کی حفاظت نہیں کر پائے، چار اماموں کے روزوں کی حفاظت نہیں کر پائے، جنت البقیع کی حفاظت نہیں کر پائے، لیکن ولایت کا نظام ہے تو جناب زینب کے روزے کے قریب آنے نہیں دیا. یہ نظام کا اثر ہوتا ہے. یہ کام قصیدے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، قصیدے کو منع نہیں کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ کام صرف تنہا قصیدے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، وہ جو قصیدے میں پڑھا ہے اسے آ کر عملی طور پر پیش کرنے سے ہوتا ہے. جو قصیدہ پڑھ کے چلا جائے وہ احسان ابن ثابت بن کے رہ گیا، لیکن جو قصیدہ پڑھنے کے بعد راہ ولایت پہ چل کر ولایت کا دفاع کرتے ہوئے مقتل تک پہنچ جائے وہ مالک اشتر بن جاتا ہے. اور یہاں مالک اشتر کی ضرورت ہے، یہاں احسان ابن ثابت کی ضرورت نہیں ہے. راہ ولایت کو نہ احسان کی ضرورت ہے، نہ زبیر کی ضرورت ہے، نہ عبید اللہ کی ضرورت ہے. راہ ولایت کو حبیب ابن مظاہر کی ضرورت ہے، زہیر قین کی ضرورت ہے، مالک اشتر کی ضرورت ہے. الحمدللہ آج الحمدللہ ہیں، قربانی دے دی، جانے دیں، اتنی جانے ایک دن دینے کے بعد بھی ذرہ برابر نہ شرمندہ ہیں نہ پشیمان ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے دیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پشیمانی ہے ہی نہیں. لہذا شام غریبہ میں نہ ایک لمحے کے لیے بیویاں پشیمان ہوئیں نہ بچے پشیمان ہوئے. کربلا میں حسین ابن علی نے سب کو بتا دیا تھا، سب کو سمجھا دیا تھا. کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو راہ ہے حسین ابن علی سے ناواقف رہا ہو. اگر ناواقف ہوتے تو کہیں بیچ میں پشیمانی کا اظہار کر دیتے کہ اتنا نہیں سوچا تھا، اتنی پیاس، اتنی بھوک، اتنا غم، اتنا درد کا نہیں، اتنا بڑا مقصد بتا کے آئے تھے کہ کوئی درد درد ہی نہیں لگتا. اتنا عظیم مقصد ان کو دے کر آئے تھے کہ اس کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کر حسین ابن علی کی جوان بیٹی اللہ کی حمد کر رہی کہ پروردگارہ تیری اتنی حمد ہے کہ جتنا زمین میں ذرات ہیں جتنا آسمانوں میں ستارے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو راہ ہم طے کر کے آئے ہیں، اگرچہ شہادتوں کا راستہ تھا، اگرچہ اسیری کا راستہ تھا، اگرچہ غم کا راستہ تھا، اگرچہ بے ردائی کا راستہ تھا، اگرچہ ہتکڑیاں تھیں، اگرچہ بیڑیاں تھیں، لیکن ان سب پہ اے میرے پروردگار تیری حمد ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ہے جو قیامت تک باقی رہ جائے. اس راہ ولایت کے لیے ہے جو قیامت تک باقی ہے. تو اس حمد کا مزہ کچھ اور ہے، ممبر پہ آ کر حمد کرنے کا کی بات کچھ اور ہے، لیکن اونٹ کی بلندی پر، بے کجاوا اونٹوں پر، تماشائیوں کے مجمع میں آ کر اللہ کی حمد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے. ہم جیسے معمولی لوگ صرف کہہ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے کہ وہ لذت کیا ہے. اس حالت میں الحمدللہ کہنے کی لذت کیا ہے؟ نعمتوں پر الحمدللہ کہنا یہ بھی لذت بخش ہے، لیکن ان مصیبتوں پر آ کر الحمدللہ کہنا اتنے بڑے مقصد کو نظر میں رکھ کے، اس کی لذت بہت زیادہ ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے. کل ایک مصائب ایک جملہ پڑھ چکے ہیں اس بی بی کا، جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا. یہ بی بی جب، اب اسی بی بی کے تھوڑا ذکر کرتے ہیں، دیر ہو گئی، مصائب کم پڑھتے ہیں آج. یہ بی بی جب یزید کے دربار میں گئی تو دربار کے درمیان میں، یہ مصائب پڑھنا بہت سخت ہوتا ہے عزیزو، زیادہ میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا، بہت سخت ہوتا ہے، بڑی مشکل تھا، جلدی نہیں پڑھتے. یزید کا دربار یعنی کوفے میں اور شام میں، فرق یہ تھا کہ کوفے میں لوگ آگے تماشا دیکھ رہے تھے لیکن رو رہے تھے، لیکن شام میں جو تماشائی آئے تھے وہ ہاتھ میں خنجر، نیزے، تلوار، لکڑیاں، پتھر، آگ، یہ فرق ہے. ایک شام کوفے کا فرق ہے. پتھر مار رہے تھے دیواروں سے، چھتوں سے، لکڑیاں پھینک رہے تھے اہل حرم پر. اور اس منزل سے گزر کے بی بی پھر دربار میں داخل ہوئی. پھر دربار کی منزل اور منزل سخت ہے. دربار میں شرابی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹیاں دربار میں داخل کی جا رہی ہیں جہاں شرابی بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، میں کیا کہوں اس کے بارے میں. ان شرابیوں کے درمیان میں علی و فاطمہ کی غیرتدار بیٹیوں کو گزارا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں کو لے جایا گیا، حسین ابن علی کی بیٹیوں کو لے جایا گیا، اور ساری گفتگو کے درمیان میں ایک ملعون کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے یزید، اب یہ جملہ میں نہیں ادا کر پاؤں گا، اے یزید، اشارہ کرتا ہے فاطمہ بنت الحسین کی طرف. جیسے ہی اشارہ کیا، بات بی بی جا کر جناب زینب سے لپٹ جاتی ہے، وہ بھی اماں مجھے بچائے. چونکہ اس کے پہلے بازاروں میں لے جائے گئے، غلاموں کے بازاروں میں لے جائے گیا. اب اس کے بعد کچھ جملے ہیں وہ میں نہیں ادا کر پاؤں گا، لیکن جناب زینب نے کہا یزید تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام کرنے کے لیے جو دین سے نکلنا، چونکہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی بی بی، اتنا مجبور کرنا چاہ رہی تھی. پھر اس ملعون کو ڈانٹ کر بٹھا دیا، لیکن ان چند لمحوں میں، نہیں معلوم آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہے ہیں، کہ اس ملعون نے کہا کہ اس بیٹی کو، اس دختر کو میری کنیزی میں دے دے. ایک دن میں جناب زینب پہ وہ سب کچھ گزر گئی جو صبح عاشور سے ابھی تک نہیں گزری تھی. چند لمحوں میں علی کی بیٹی پر وہ مصیبت آ گئی کہ جو اثر عاشور بھی نہیں آئی تھی، جو کسی منزل میں نہیں آئی تھی، لیکن جناب زینب نے اپنا کردار ادا کیا وہاں پر اور اپنی حفاظت کی. جس طرح بی بی امامت کی حفاظت کر دی آئی ہے، اس طرح علی و فاطمہ کی اس خاندان کی بھی حفاظت کر دی آئی ہے. اے زینب، اے علی کی بیٹی، تجھ پر ہزاروں سلام کہ کتنی مصیبتوں کے درمیان میں تو نے کس طرح دین کو بچایا، کس طرح امامت کو بچایا، کس طرح ولایت کو بچایا، اور کس طرح ولایت کے وارثوں کی حفاظت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون.